على عمرك. رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإدرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس نمبر 595، یعنی آج کل کے بچوں کی خواہش کے مطابق 595. ہمارا یہ درس گزشتہ 3 درس جو ہو چکے ہیں ان کی روشنی میں ایک قسم کا تجرباتی درس ہے. ایام عزا کے اختتام کے بعد اب تک جتنے درس ہوئے اس سے ایک بار پھر یہ بات واضح ہونے لگی کہ میری وہ عادت تو بگڑ چکی ہے جو آج سے 20 سال یا 15 سال پہلے تھی، یعنی وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہوئے بات کو مکمل کرنا. پہلے 2 درس ایک عنوان پہ تقریر شروع ہوئی تو اتنے لمبے ہوتے چلے گئے کہ پورا 1 گھنٹہ اس میں چلا گیا. گزشتہ درس میں مسائل کو پہلے بتایا گیا کہ شاید اس کی وجہ سے قابو پانا آسان ہو اپنے آپ پر، مگر پھر پورے 1 گھنٹے کے مسائل ہو گئے. اب اس کے بعد ہمارے سامنے 3 صورتیں ہیں، اور یقیناً اس کے لیے ریفرنڈم کرانا پڑے گا. آج تو نہیں ہے، لیکن آج کے درد کے بعد کسی وقت. پہلی تجویز یہ ہے کہ للہ اپنے آپ پہ قابو پائیے، اور جو طریقہ کار پرانا تھا اسی پہ آپ چلیے. 1/2 گھنٹے تقریر، 1/2 گھنٹے مسائل. دوسری تجویز یہ ہے کہ کیوں نہ اس پورے درد کو مسائل ہی کا درس بنا دیا جائے. مجلسیں ہوتی رہتی ہیں، تقریریں ہوتی رہتی ہیں، اخلاقیات کے درس ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل تحریری صورت میں یا کتابی شکل میں اتنا مواد ہے. شہید در جگہ میں شیرازی اور دیگر علماء کرام کی کتابوں سے صبح تو ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں مل جاتا. یہ دوسری تجویز. اور تیسری تجویز بڑی عجیب آئی ہے، عجیب تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ اب چھٹی کا دن بدل گیا، بجائے جمعے کے اتوار کی چھٹی ہو گئی. جمعے کے دن مسئلہ یہ تھا کہ ہر صورت میں 12:30 تک درس ختم کرنا پڑتا تھا، اس لیے کہ نماز جمعہ میں جانے والوں کی ایک تعداد ہوگی. اب اتوار کو ایسا کوئی مسئلہ ہے نہیں، اس لیے درس ہی 1.5 گھنٹے کا کر دیا جائے. یہ بھی ایک تجویز آئی ہے. یہ تجویز سننے والوں کے لیے شاید فائدہ مند ہو، بولنے والے کے لیے تو بہرحال مشکل ہے، لیکن یہ دیکھ کر 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ میں تمہیز چلتی رہتی ہے. اب یہ 3 میں سے کس تجویز پہ عمل ہوگا اس کا فیصلہ تو آج کے درس کے بعد کیا جائے گا، کیونکہ آج پورا ارادہ ایک توازن کو برقرار رکھا جائے. ناکامی ہوئی تو آپ کے سامنے یہ 3 تجاویز ہیں، اور اس قسم کے ریفرنڈم کے لیے جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر صاحب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہیں کہ جو درس کے منتظمین رائے ان کو دیجیے گا. میرے لیے اس مسئلہ نہ بن جائے کہ آلریڈی جو فون آتے ہیں ان کو نمٹانا مشکل ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی ایک نیا سلسلہ شروع ہو. آمدم برسر مطلب ایام عزا کے اختتام کے بعد سے لے کر آج 24 اگست 2020 تک علماء کرام کے انتقال کی مسلسل خبریں آنے کی بنیاد پر ایک عنوان کو بنایا جا رہا تھا، اور اب تک اس عنوان کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی، گرچہ یہ کہا گیا کہ یہ عنوان فقط آیت اللہ روحانی کے انتقال کی وجہ سے نہیں، یعنی اگر خالی ان کے انتقال کی خبر آتی تب بھی ہماری گفتگو علم و حوزہ مرجعیت اشتہار پر ہوتی، لیکن کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہوں سے دیگر دو علماء کرام کے انتقال کی خبریں یہی خبر اسی خبر کے ساتھ آئے. شہر لکھنؤ سے مولانا سید محمد ذکی صاحب کا انتقال اور ہمارے پاکستان سے مولانا عباس علی صاحب کا انتقال. تو اس حوالے سے آج کا یہ درس کا تقریری حصہ. فی الحال آیت اللہ روحانی کا عنوان چھوڑ کر, یعنی ان کی خاص ان کی شخصیت کی گفتگو چھوڑ کر, جو آئندہ درس میں اس لیے آ رہی کہ وہ درس بس ان کے 40ویں یا جلوں کی تاریخ کے بہت قریب, آج ذرا تذکرہ ہو جائے ہندوستان کی عظیم علمی شخصیت اور پاکستان کی عظیم تبلیغی شخصیت کے انتقال کے حوالے سے. بہرحال جہاں علماء کرام کا مسئلہ آتا تو وہاں یہ چیز زیادہ اہم نہیں ہوتی کہ ان کی تاریخ ولادت کیا تھی اور ان کی تاریخ وفات کیا تھی اور کس طرح سے انہوں نے تحصیل علم کیا اور پھر کس خانوادے میں شادی کی اور کتنی اولادیں انہوں نے چھوڑی. علماء کے حوالے سے یہ ساری چیزیں بھی کسی حد تک دلچسپی کا سبب ہے, لیکن یہاں تفصیلات میں جانے کا موقع ہو. دو گھنٹے کی ایک تقریر ہو رہی ہوتی یا ایک ایسا جلسہ ہوتا کہ جس میں 10-12 مقرری مرنے والے کے حوالے سے بات کرتے تو اس کی شخصیت کے مختلف پہلو تقسیم ہو جاتے. ایک مقرر اس حوالے سے بھی بات کر لیتا, لیکن جہاں وقت ویسے ہی کم ہوتا, موضوعات اتنے سارے ذہن پہ سوار کہ دیکھتے ہی دیکھتے رمضان آ جائے گا. اس لیے جو عالم کے حوالے سے اہم بات ہوتی کہ اس کی خدمات کا وہ پہلو کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے ایک قسم کا نمونہ عمل بنے, پہلے اس کے بعد اس کی وہ خدمات جو ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں اس کی ضرورت نہ پڑے. جیسے کبھی ابن داؤد کے حوالے آ جاتے ہیں, کبھی علامہ ہلی کا تذکرہ آ جاتا. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا کہ جس عالم کا بھی تذکرہ کیا جا رہا اس کے حوالے سے ہمارے لیے اپنے حالات میں سب سے نمایاں چیز کیا ہے. اب اسے اتفاق کہا جائے یا پروردگار کی کوئی مسئلہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے حوالے سے جن دو علماء کے انتقال کی خبر آئی ان دونوں کی زندگی میں ایک چیز نمایاں تھی, اور وہ ایسی نمایاں چیز کہ جسے ویسے ہی مجھے اس سال کے درس میں آپ کو کسی نہ کسی موقع سے بتانا تھا. مولانا سید محمد ذکی صاحب, ان کے بارے میں یقین کامل اس مجمع میں 99% افراد یہ نام بھی نہ سنا ہوگا, لیکن چونکہ دروس یہ سوچ کے نہیں دیے جاتے ہیں کہ مجمع کیا چیز جانتا ہے اور کیا چیز نہیں جانتا, درس کا عنوان ہوتا ہے کہ کیا چیز اس کو جاننا چاہیے. مولانا مرحوم مولانا سید محمد ذکی صاحب اصل میں ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, اس خانوادے یا اس خاندان کا ایک عظیم کارنامہ, اور جس کی اس وقت کے حالات میں ہمیں پاکستان میں دوبارہ ضرورت پیش آ رہی ہے. ویسے تو ظہور ایمان کا کوئی علاقہ اور کوئی زمانہ اس مسئلے کی اہمیت سے خالی نہیں, ہر دور میں اس کی ضرورت رہے, لیکن خاص اس وقت جو پاکستان کے حالات بنائے جا رہے ہیں. اچھا یہ خانوادہ کیا تھا؟ اس طریقے سے نجب کے عہدہ المیاں کے حوالے سے کئی مرتبہ یہ بات گزری کہ نجب کا عہدہ المیاں اس کا ایک گولڈن پیریڈ گزرا, اور گولڈن پیریڈ سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ایک وقت ایک جیسا علمی معیار رکھنے والے اتنے بڑے بڑے مراجع اور مجتہدین پائے جائیں کہ آپ کی حیرت کے ساتھ سوچے کہ اگر ان میں سے کوئی 1000 سال میں کسی قوم کو مل جائے تو وہ قوم کے لیے ایک نعمت پروردگار ہے, کہاں ایک وقت میں اتنے سارے ہم کو مل گئے. جیسے مرحوم آغا محسن الحکیم کے انتقال کے وقت تقریباً نجف کے عہدے کی یہی کیفیت ہے. اچھا یہ بات یاد رکھی کہ جب کوئی چیز نعمت بنتی ہے تو بعض اوقات کسی نعمت کی کثرت کسی کے لیے زحمت بن جاتی, وہ زحمت ہوتی نہیں وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے ایک زحمت ہو گئی. مثلا بارش رحمت پروردگار، زیادہ بارش ہو جائے تو اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ رحمت زحمت محسوس ہونے لگے. بارش اتنی بڑی رحمت پروردگار کہ یہ کہا گیا کہ جس طرح سے جیسے ہی کوئی آدمی مکے کی سرزمین میں داخل اور خانہ کعبہ پہ اس کی نگاہ پڑے فوراً دعا شروع کر دے، یہ اسے بہترین موقع ملا ہے قبولیت دعا کا. اور جیسے یہ کہا گیا کہ جس وقت دشمنان اسلام کے خلاف جہاد نصیب تلوار والا جہاد شروع اور مجاہدین اسلام اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، یہ بہترین موقع ہے قبولیت دعا کا. یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جب پروردگار اگر یہ لفظ اللہ کے لیے مناسب، اس وقت خدا خوشی کے عالم ہے اور خوشی کے موقع عام طور پہ کہا جاتا ہے مانگ کیا مانگنا، تو یہ خانہ خدا کے لیے زائرین پہنچے. یعنی ہمارے گھر میں مہمان آتے، اب جہاں مہمان کی عزت ہوتی ہے تو میزبان خوش ہوتا ہے. جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کچھ نوجوان اپنی جوانیاں قربان کرنے کے لیے میدان میں آ گئے کہ نام خدا پہ آج ماریں گے اور مر جائیں گے، خدا خوش، مانگ کیا مانگتا. انہی موقعوں میں سے ایک موقع ہے بارش. یعنی کہاں خانہ کعبہ کی زیارت اور میدان جہاد، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، بندہ ہو، خیبر ہو، کربلا، کہاں وہ پروردگار عالم کی خوشی اور کہاں ادھر بارش شروع اور پروردگار اسی انداز سے خوش ہے کہ مانگ کیا مانگنا. اب دیکھیے اگر میں اس بات کو ذرا آگے بڑھاؤں تو آج کا پورا درس ہی بارش کے عنوان پہ ہو جائے گا. لیکن اتنی بڑی رحمت، بعض صاحبان ایمان سے یہ زحمت ہو جاتی، حج اتنی بڑی رحمت، لیکن جب حد سے زیادہ مجمع پہنچ جائے تو حج کرنے والوں کے لیے وہ زحمت بن جاتا. ہر وہ حج جو جمعے کے دن آتا، اس عوامی خیال کے جمعے کہا جاتی عظمت، اگرچہ قطعاً غلط بات اور ہر اعتبار سے غلط، ہر اعتبار سے غلط. یہ جملہ میں نے خاص اس لیے کہا کہ یہاں پہ ایک ذرا فقہی ذہن رکھنے والا مجمع، یا کم از کم اپنے آپ کو فقہی ذہن رکھنے والا سمجھتے ہیں وہ مجمع، تو ہر اعتبار سے جمعے کے حج کی بات غلط، نہ موضوع کے اعتبار سے نہ حکم کے اعتبار سے. یعنی نہ کوئی ایسی روایت ہے جمعے کہا جاتی ہے اکبر، اور نہ ہی جس حج کو ہمارے عوام جمعہ کا حج سمجھتے وہ جمعے کا حج ہوتا. یہ برادران اہل سنت اور ہمارے درمیان ایک اختلاف، یہ حج کس دن کا نام؟ ہم نے کہا جو بقرعید کا دن ہے وہ حج، انہوں نے کہا جو عرفہ کا دن ہے وہ حج. تو پاکستان میں اس کو جمعے کا حج کہا جاتا ہے جب یوم عرفہ جمعے کو تھا، ہمارے اعتبار سے وہ تو ہفتے کا حج. خیر یہ تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ بارش کا موضوع نہ بنا تو کہیں حج موضوع نہ بن جائے. ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہ حج اتنی بڑی رحمت، جب بھی جمعے کہا جاتا کم از کم حج کے میں جانے والے یہ کہتے ہیں کہ زحمت ہوگی. لیکن نعمت کی کثرت زحمت بن جاتی ہوتی نہیں ہماری بد انتظامی کی وجہ سے. اب اگر اسی جمعے کے حج کا انتظام ہی صحیح طریقے سے کیا جائے، جتنا مجمع حج میں ہوتا، کبھی کبھی ایک دن میں اتنا مجمع امریکہ کے ڈزنی لینڈ میں پہنچ جاتا، مگر انتظامات فرق ہے. اسی وجہ وہاں کسی کو زحمت نہیں ہوتی، یہاں ہر ایک کو زحمت ہوتی. اور یہ چیز جو میں نے ابھی کہی، یہ لوگ کہیں گے واہ اس کو کہاں سے لے جا کے ملا دیا. یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ میری بات نہیں، یہ باقاعدہ مسلمانوں کی اعلیٰ قیادت کی سطح پہ مسئلہ چل رہا. چنانچہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1992 یعنی سخت ترین اور خطرناک ترین حج ثابت ہوا تھا، اسی وقت یہ بات آئی کہ حج کا انتظام کسی امریکن کمپنی کے ہاتھ میں دیا جائے، یہ سعودی عرب کی تجویز. یہ وہ لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکے، کچھ اس میں ٹیکنیکل مسئلے چل رہے تھے کہ حج زیادہ تر اس سرزمین میں ہوتا ہے جو حرم ہے، اور حرم میں تو غیر مسلم نہیں جا سکتے. اگر زیادہ بڑا مسئلہ میدان عرفات میں ہے اور میدان عرفات حرم سے باہر، وہاں جا سکتے ہیں غیر مسلم. لیکن مہاراج کہنے کا مقصد یہ کہ وہ حج میں زحمت اس لیے نہیں ہوئی کہ مکے کی سرزمین یا عرفات کا میدان لاکھوں حاجیوں کو اپنے آپ میں سمو نہیں سکتا، زحمت اس لیے ہوئی کہ انتظامات درست نہیں. اگر زیادہ بارش باعث زحمت بنی تو اس لیے نہیں کہ بارش باعث زحمت، یہ بارش کچھ بھی نہیں. دنیا کے بعض ممالک میں اس سے زیادہ بارش ہوتی ہے، لندن 3 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ مسلسل بارش ہو رہی ہے، دنیا کا ہر کام چلتا رہتا، حتیٰ یہ ہمارے سارے دینی کام. کیوں؟ انتظامات مناسب اور درست. خیر یہ بات کہاں سے نکلی میں بھولا نہیں، البتہ اس طرح مجھے لگ رہا کہ اگر اس انداز سے تقریر ہوتی رہی تو 30 منٹ پورے ہو جائیں گے، موضوع شروع بھی نہ ہو پائے گا، کبھی بھی نہیں آنے پائے گا. تو اب فوراً میں آ جاؤں جیسے آگاہ محسن الحکیم کے انتقال کے وقت نجف کا حوضہ گولڈن پیریڈ کہلاتا تھا، بھرا پڑا تھا مراجز، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان میں سے ایک ایک ایسا 1000 سال میں کسی قوم کو ایک مل جائے، 100 سال 10 سال بعد بھی 1000 سال وہ کہے کہ اتنی بڑی نعمتیں پروردگار ہم کو ملی اور ہمیں ایک وقت میں اتنے سارے مراجے ملے، لیکن انتظامات صحیح نہیں، اس لیے مراجے کی کثرت ہمیں کبھی خوش نہیں کرتی، زحمت میں ڈالتی، کیونکہ انتظامات صحیح نہیں کیا زحمت میں ڈالتی. لوگ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے یہی پتا نہیں چل رہا کس کی تکلیف کر، کاش ایک ہی ہوتا باقی سب مر جاتے تو کتنا آسان ہو جاتا کہ سیدھے سیدھے گئے اور ان کی تکلیف کر. جب کبھی بھی حوضے میں مراجے کی تعداد بڑھی، ہمارے عوام نے یہ کہا ہے کہ یہ مسئلہ تکلیف کا الجھ گیا، کاش ایسا نہ ہوتا. اب بہت سی باتیں زبان میں نہیں آتی، دل میں آتی. اب یہ خدا کی نعمت ہمارے لیے زحمت بنی، اور اسی لیے کہ انتظامات صحیح نہیں. اگر صحیح انتظامات ہو تو یہ بھی کوئی زحمت نہیں، یعنی آدمی اگر مسلسل رابطے میں ہو تو اس کو پتا چل جاتا کہ ان میں کون اہل خبرہ کے اعتبار سے نمبر ایک ہے، کون نمبر دو ہے، وہ ساری ترتیب آ جاتی. لیکن جو کہ انتظامات نہیں، انتظامات کسی کو کہتے ہیں نا، بارشیں ہونے سے پہلے ہی پورے شہر کو ویسا بنا دے، بارشوں کی کوئی انتظام میں خرابی نہیں، اور ایک یہ کہ جب بارش برسنے لگی تب آپ کھڑے ہوئے انتظامات کرنے کے لیے، وہ زحمت. مراجے کا انتقال ہو گیا تو اب آپ کھڑے ہوئے کہ دوسرے نمبر کا کون، اور اگر پہلے سے رابطہ ہو، اور جیسے اس وقت بہت سارے نام آپ کے کانوں میں پہنچ چکے ہیں، چنا مثلا آگاہ روحانی کا انتقال ہوا تو اتنی زحمت نہیں ہوئی جتنی آگاہ کوئی کے انتقال کے وقت لوگوں کو محسوس ہوئی، اس لیے کہ 2-3 سال میں چاہے پروردگار نے ایسے حالات بنا دی ہمارا رابطہ ہو گیا، یہ نام وہ نام ان کا نام ان کا نام. بات وہ تھی کہ گولڈن پیریڈ جو کسی قوم کے لیے باعث نعمت ہوتا لیکن لاپرواہی لا علمی کی وجہ سے باعث زحمت بن جاتا. اب نجف کی تاریخ کا ایک زمانہ، ایک زمانہ تھا 1930 سے 1940 کا، وہ بھی ایک سے ایک علم کا پہاڑ موجود، عجیب زمانہ. اسی انداز سے لکھنؤ کے مرکز علمی، یہ یاد رکھیے گا کہ لکھنؤ میں اتنے بڑے بڑے علماء ایک وقت میں گزر چکے کہ بعض اعتبار سے یہ اعتراف نجف کے حوض علمیہ نے بھی کیا. قم کا حوض علمیہ تو اس وقت اسٹیبلش ہی نہیں ہوا تھا کہ اس کس چیز میں یہ لوگ ہم سے بھی آگے نکل گئے، مگر لکھنؤ نے کبھی اپنے آپ کو حوض علمیہ نہیں کہا، مرکز علمی، مدارس کا نظام، مدرسے. تو یہ لفظ میں بھی نہیں لانا چاہتا جس پر وہ خود راضی نہیں. لکھنؤ کے مرکز علمی ایک ایسا زمانہ دیکھا کہ جب ایک وقت کثیر تعداد میں اتنے بڑے بڑے علماء وہاں موجود جو ہندوستان اور پاکستان کی حد تک صلاحیت مرجعیت بھی رکھتے اور خصوصیت کے ساتھ 1920 سے 1940 کا زمانہ جس کے اندر 4 اتنے بڑے علماء تھے جن کا نام کہلاتا تھا ارکان اربعہ، آگ و پانی اور مٹی اور ہوا، اسے قدیم فلسفے میں ارکان اربعہ کہا جاتا ہے جس سے پوری دنیا بنتی. یہ 4 بڑے بڑے علماء آغائے ناصر الملت جن کی کتاب اوقات الانوار کو آج بھی نجف اور قم کے حوض علمی میں یہ کہہ کے پیش کیا جاتا ہوں 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں اس عنوان پر ایسی کتاب کوئی نہیں لکھ سکا، کوئی نہیں. اس کے اندر ہمارا وہ عہدہ شامل ہے جس میں محمد ابن یعقوب کلیری سے علامہ ہلی اور علامہ ہلی سے علامہ مجلسی تک کے علماء بھی موجود ہیں. اور یہ اعتراف کسی جذباتی مقرر کا نہیں جو رانی پیٹ کر کہے کہ میں وہ بات کہہ رہا ہوں جو 1400 سال میں کسی نے نہیں کہی. یہ اعتراف نجف اور ان کے مراجے کا. خیر اب آغائے ناصر الملت, آغائے نجم الملت, پھر ان سب نسبتاً جلدی دنیا سے رخصت ہو جانے والے باقر القلوب جن کا خانوادہ کراچی میں بھی موجود ہے اور کربلا میں, اور ظہور الملت. اب یہ چار شخصیتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں دو دو جملے بھی کہوں تو موضوع کہیں تک کہیں ہو, لیکن خاص مولانا زکی صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک بات ہو رہی ہے جس کا رب مرحوم مولانا عباس علی صاحب سے بھی. اب اس کے اندر پہلی دو شخصیتیں شہرت کے اعتبار سے زیادہ تھی اور اسی لیے آپ حضرات نے بھی اڑتے اڑتے صحیح نام سنے ہوں, ناصر الملت اور نجم الملت. اور دونوں کے درمیان علمی اختلاف اپنی جگہ, لیکن دلوں کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ جس وقت نجم الملت کو تبرع ایجوکیشن کے سلسلے میں بیان دینے کے لیے اس وقت گورنر کے پاس جانا تو پورا پہلے مکان میں ننگے سر دھوائے استغاثہ پڑھتے ہوئے آغائے ناصر الملت ٹہل رہے. وہ ایک الگ تاریخ. نجم الملت کے خانوادے سے مولانا زکی صاحب کا تعلق, ایک عجیب شخصیت تھی علمی اعتبار سے بھی اور درسی اعتبار سے بھی. دو بیٹے اللہ نے دیے, دونوں کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا اور پھر ان میں سے ایک بیٹے کے دو فرزند یعنی نجم الملت کے پوتے, جن میں سے ایک مرحوم مولانا زکی صاحب 1909 میں پیدا ہوئے, 1997 میں لکھنؤ میں انتقال ہوئے. 88 سال کی عمر بنتی ہے, 1917 میں یتیم ہوئے اور اس کے بعد 1938 میں ان کے دادا کا انتقال ہوا, یعنی 21 سال اپنے اتنے عظیم دادا کے سائے میں گزارے. اب اس خاندان نجم الملت جس کی ایک شخصیت تھی مرحوم مولانا زکی صاحب, اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ مانا جاتا کہ انہوں نے لکھنؤ میں ایک ایسا مدرسہ قائم کی, ایک ایسا مدرسہ قائم کی کہ جس کی مثال نہ ایران میں تھی نہ ایران میں. یعنی کارنامے تو بہت زیادہ ہے لیکن بہت ہی نمایاں کارنامہ خانوادہ نجم الملت کا. پیسہ راجہ صاحب محمود عباس کا, فکر منصوبہ بندی اور اسے چلانے کا کام نجم الملت کا, اور ان کے بعد مولانا زکی صاحب. اور جب بہت ضعیف ہو گئے تو اس کے بعد ان کے فرزند. وہی تو اسلام کا طریقہ ہے کہ دین کے کام خدیجہ طاہرہ کی طرح سے ڈونر بھی چاہیے ہوتا, لیکن کام اگر دین کا تو وہ صرف صاحب علم چلا سکتا. پیسے والا پیسے دے اور پیچھے ہٹ جائے. البتہ حرکت و ناقص کے ہاتھ میں کہ جہاں بچے کروڑوں روپئے ضائع کر دے, یہ نہیں, یہ دیکھ کر کے کسے دینا. ایک ایسا مدرسہ بنا مدرسۃ الواحدی کہ جس کی مثال نہ ایران میں تھی نہ عراق, اور اس کی یہی خصوصیت اب اس ایک جملے کے اندر موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ساری باتیں آپ تک پہنچانا, جو رہ گئی تو انشاءاللہ 7 ستمبر کا جو درس ہوگا اس میں آئندہ نہیں اس کے بعد. پہلے چھوٹی سی بات کہ یہ جو ایک جملہ میں نے کہہ دیا کہ اس کی مثال حوضے میں نہیں جو 1000 سال سے چل رہا, اور اس کی دلیل یہ کہ حوضے سے تعلیم مکمل کر کے آنے والے ہندوستانیوں کی بات نہیں ہے, ایرانی اور عراقی علماء وہ بھی خاص داخلہ لیتے تھے اس مدرسۃ الواحدی. کیا ایسا مدرسہ نہ نجف میں تھا اور نہ ہی قوم. اس کی خصوصیت کیا تھی یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر 3-4 پیغامات ہمارے لیے پوشیدہ ہیں. مولانا زکی صاحب قبلہ کے دادا اور پھر اس کے بعد وہ اور اس کے بعد ان کے فرزند, یہ ایسا کارنامہ کہ جس کو ذہن میں رکھا تھا مرحوم مولانا عباس علی صاحب نے, اور ہمارے پاکستان کے اعتبار سے بہت ضروری ہے. مدرسۃ الواحدین کی خصوصیت یہ کہ جب ایک یہ مدرسہ بنایا گیا تو اس کے اندر کوشش یہ کی گئی کہ جو ہمارے یہاں کے حالات اس کے حساب سے مدرسہ بن. ہمارے یہاں ایک شوق پیدا ہوا قوم میں کہ زیادہ سے زیادہ دینی مدرسے ہونا چاہیے, اور قوم کے شوق سے بعض لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. مدرسہ بنانا ہے, کھیلو کیا کہ ہم کھیلیں, مدرسہ بناؤ مدرسہ بناؤ. لیکن اس میں جو سب سے قابل تکلیف بات وہ یہ ہے کہ نقل کی جا رہی ہے کہ اے نہیں عراق اور ایران, جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے حالات وہاں سے مختلف. اور اسلام ایک اہم پیغام یہ دیتا کہ جس علاقے میں جاؤ تبلیغ کے لیے وہاں کے حالات کا خیال کرتے ہوئے تبلیغ کو اختیار کرنا. اگر دین کے بنیادی واجبات اور حرام کے ساتھ پہلے زمانے کے مسلمان جہاں جاتے وہاں سے مکمل مکے اور مدینے کی نقل لے کے جاتے, اسلام نہیں پہنے. ٹھیک ہے, اسلام نے کھانے کے بارے میں کہا کھلا کھلا چیز حرام ہے, یہ نہ کھاؤ. بس پھر کیا کھاؤ, اپنے مقامی حالات میں فیصلہ کرو. اگر وہ کہتے کہ تمہیں وہی کھانا ہے کہ جو مکے اور مدینے میں رسول کھاتے یا امام کھاتے, دیکھیے غذا کے اعتبار سے آپ کو سنت کوئی چیز نہیں ملے گی, یا کھجور کو چھوڑ کر, لیکن کھجور ویسے ہی سنت ہے کہ فقط اس لیے کہ معصومین کی غذا, لیکن معصومین کی غذا میں اور بہت ساری چیز ہے. کیا سنت کی فہرست میں کبھی آپ نے دیکھا کہ حریصہ بھی مستحب ہے کہ جو معصومین کی غذا کا جز بنتا؟ نہیں. امامے کو چھوڑ کر باقی معصومین کا لباس تو سوارے سے کوئی چیز سنت نہیں بنے گی. یہ نہیں کہا گیا کہ لمبا عربی کرتا پہننا سنت, جبکہ ساری زندگی معصومین نے اسے پہنا. تو اب جو اسلام کے حرام ہیں اور واجبات ہیں اس کو چھوڑ دیں. بہت ساری چیزیں مقامی حالات کے اعتبار سے, اگر بے آئے نہیں وہی غذا عرب اپنی غذا ہو, اسلام کے حوالے سے ہر جگہ زبردستی نافذ کرتے, اپنے لباس کو زبردستی نافذ کرتے, اپنے رہائشی مکانات کو زبردستی نافذ کرتے, اپنی سواریوں کو زبردستی نافذ کرتے, تو یہ اسلام نہیں پھیل سکتا. لیکن وہ جو تربیت یافتہ تھے رسول اور امام, انہوں نے یہی کیا کہ ہر علاقے میں گئے, جو بنیادی احکامات اسلام کے وہ نہیں بدلے, باقی وہاں کے حالات کے اعتبار سے جو وہاں ضروری. اب یہ پورا ایک الگ موضوع اسلامک کلچر, میں پتہ نہیں آج کہاں کہاں بہ رہا ہوں, لیکن واپس آ گئے. مدرسۃ الواحدین یہ سوچ کے بنایا گیا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان میں ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو ایران اور عراق میں. سنا یہاں سب سے زیادہ زور علم کلام پہ دیا گیا, اور اسی وجہ سے یہ اتنا مقبول اور اتنا مفید مدرسہ شیعہ کے لیے ثابت ہوا کہ عراق اور ایران کے مدارس بھی ہندوستان اور پاکستان کے لیے شاید کو فائدہ نہ پہنچا سکے. آج کیوں ہر بات نقل کر کے مدرسے کھولے جا رہے ہیں, جسے دیکھیے ایک بڑا پروجیکٹ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے. کیسا بنانا ہے مدرسہ؟ جیسا وہاں چل رہا, یہاں کے حالات الگ ہیں وہاں کے حالات الگ. اور صرفہ تماشا یہ کہ ہمارے یہاں بعض بچے, دیکھیے بچوں کے ہاتھ میں جب دین آ جائے تو کھیل بنتا, ہر سال چھ مہینے بعد ایک کمپلیٹ چھاپ دیتے کہ غیروں کے اتنے مدرسے ہمارے اتنے مدرسے. اول وہ کمپلیٹ خود دشمنوں کی ایک سازش کے اندر بہ جانا, وہ خود دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنا. ابھی اسی سال میں پہلے مرتضیٰ سے ایک کمپلیٹ ملا, لاہور میں ہمارے صرف تین مدرسے, 12 مدارس کو تو میں جانتا ہوں جو لاہور میں پائے, اور لکھا جا رہا ہے کہ صرف تین مدرسے. یہ تو وہی بات ہے جو وہ پہلے سے کہی جا رہی کہ پاکستان میں شیعہ صرف 2% ہیں, کہ دلیل یہ ہے کہ ان کے مدرسے اتنے کم, اور وہی ہم غیروں کے آزاد و شمار کو خود اپنے بنا کے پیش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بچپنا یہ ہے, اسی لیے کراچی کے ہاتھ میں ہر کام نہیں دیا جا سکتا. کراچی کے اندر چونکہ مدرسے واضح, لیکن کراچی والوں کو لاہور کے غلط آزاد و شمار دیے جائیں, لاہور والوں کو کراچی, اور ہم سمجھے کہ ہاں واقعاً اتنی ہی کمی, کیونکہ 12 کو تو میں خود ہی جانتا ہوں اور اس سے زیادہ بھی ہوں. لیکن دوسری بات یہ کہ غیروں کے مدرسوں میں وہ خیال رکھا گیا جو نجم الملت نے مدرسۃ الواحدین میں رکھا ہے. ہمارے یہاں یہ بات وہاں سے لے لی گئی کہ مدرسے زیادہ, اب بنائے کیسے جائیں گے وہ بات اپنی مرضی سے چلائی جا رہی ہے. میں اپنی کوشش کرتا ہوں کہ مشورہ لوگوں تک پہنچا, لیکن آج کون کس کا مشورہ سنتا؟ بیٹے باپ کا مشورہ سننے کو تیار نہیں ہوتے لوگ. اکثر جملہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو 20 سال پہلے یہ کیا تھا. دیکھیے اس کا جواب میں ایک منٹ میں دے کے اپنے وقت اوپر آؤں, اور وہ یہ کہ 20-25 سال پہلے جب میں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اتنا مجھے بھی معلوم تھا مشورہ لینا, لیکن کس سے لو؟ کوئی ایسی شخصیت سامنے تھی ہی نہیں, بالکل ایک الگ ماحول چل رہا. بلکہ جن سے مشورہ لیا انہوں نے کہا کہ میاں پاگل ہو گئے, یہاں کے ماحول میں نماز روزہ آج زکات تو ہو, کوئی تمہاری بات سننے کو تیار نہیں ہوگا, بند کر دو یہ بکواس یہاں کے ماحول کے اعتبار. اور ان سے جن کو میں نے مشورے کا اہل سمجھا, ارے کو تو نہیں سمجھا ہو, لیکن پھر شروع کر دیا کام, ٹھوکریں کھائیں, غلطیاں ہوں, کچھ غلط عنوانات سے تقاریر ہو, سب کچھ ہو, اس سے تجربہ حاصل ہو. اب خواہش یہ ہے کہ جو بعد میں کام کر انہیں یہ تجربہ منتقل کیا جائے, انہیں بتایا جائے کہ یہ غلطی ہم کر چکے ہیں, آپ نہ کیجیے. لیکن نہیں, پھر وہی زیرو سے کام شروع کرنا. اور ذرا کچھ کہا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا کہ جی آپ نے بھی تو 25 سال پہلے یہ کیا تھا, مگر اس کے بعد یہ تو سنیے نا کہ گیا ہوا اپنی بھینس کو بھی یہی تیل پلا دی, اگلے دن روکا ہوا آیا کہ کیا ہو گیا میری بھینس تو مر گئی. تو پہلے نے کہا بھینس تو میری بھی مر گئی, لیکن تم نے پوچھا ہی نہیں تھا کہ میں کیا ہوگا, تم نے تو خالی یہ پوچھا تھا کہ کیا دوا دی. تو اب ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو, لیکن لوگ یہ کہتے کہ جی ہم تو وہی کریں گے کہ جو آپ کر چکے, اس کا ریزلٹ بھی دیکھیے, اس غلطی کا نقصان بھی دیکھیے. لیکن وہ غلطی اس وقت اس لیے عقلاً قابل معافی, شریعت کی بات تو میں نہیں کرتا ہوں تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ کوئی نہ مثال تھی نہ کوئی بتانے والا, لیکن آج تو وہ غلطی قابل معافی نہیں ہوگی. مدرسۃ الغائزی وہ مدرسہ ہے کہ جو اس بات کی ایک دلیل تھا کہ پاکستان میں پاکستان کے ماحول کے مطابق مدرسہ بنانا, یہاں پہ بے نہیں قوم کی کاپی آپ کر دیں وہ نہیں کام آئے, یہاں پہ بے نہیں نظر کی کاپی کر دیں وہ نہیں کام آئے. اچھا اس کا مطلب کیا ہوا؟ 7 ستمبر کا انتظار کرے. اس لیے دیکھیے میں اپنا جملہ یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں, وہ یہ اس لیے کہ یہ پاکستان میں شیعت کی بقا کا مسئلہ ہے. ہمیں کچلا جائے گا, پیس دیا جائے گا, تباہ کر دیا جائے گا اگر ہم نے اس نقطے پہ توجہ نہیں, اور ایسے مدارس کو کافی سمجھا جیسے نجف اور قم میں. ہماری بقا کا مسئلہ, ہمیں ہمارے دفاع کا مسئلہ, اور 6 اور 7 ستمبر یوم دفاع, 6 ستمبر ویسے ہی 7 ستمبر یوم فضائیہ, ایک یہ رقص ملا ہے عنوان کا, اور یہ جا کے انشاءاللہ وہاں مکمل ہو. ہم بچ نہیں سکتے, ہم اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے, خصوصاً اب جو حالات بن گئے جس کے اندر ہماری اکثر کتابوں پہ بھی پابندی لگانے کا خواب دیکھنے لگے ہمارے دشمن, وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا. چنانچہ آپ حضرات سے بھی ایک معروضہ, جو آپ حضرات کے حلقہ اثر میں ہیں ان سے بھی ایک معروضہ, اور مولانا زکی صاحب اور ان کے دادا نجم الملت کا جو کارنامہ, یہ اتنی سمجھ محفل جعفری کی ہماری رمضان کی درمیانی تقاریر میں تھا, علم بہت لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے, حکمت سمجھ یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی عالم کے, علم ہو حکمت نہ, بڑے بڑے علماء ان کا علم ان کے سینے میں رہا, وہ قبر میں ہوتا رہا. علم کو کیسے منتقل کیا جائے, اس کا نام حکمت, اور وہ کسی کی نقل سے نہیں ہوتا, اپنے حالات دیکھنے سے ہوتا. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ اس لیے کہ پھر کا وقت نکلا جا رہا. لیکن ہمارے یہاں یہ بڑی کمی اور خامی کہ ہم علماء سے اتنا فاصلہ رکھ کر بات کرتے ہیں کہ سوائے ان کی نقل کے اور کچھ نہیں پوچھتا. اگر قربت ہو, قریب ہو, تو ہر چیز کی وجہ سے یاد کی جا سکتی ہے, اور یہ پوچھا جا سکتا کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کوئی اور. امام معصومی شیعہ اور مومن, شیعہ اور عالم, اس کے درمیان کیسا رشتہ چاہتے تھے؟ ایک عجیب نقطہ ہے جو میں کئی دفعہ بتا چکا, شاید پچھلی دفعہ بھی آیا اور شاید نہ آیا. ربیع الثانی کی مناسبت سے اسے بھی سن لیجیے. ربیع الثانی اسلامی کیلنڈر کا وہ مہینہ جس میں صرف ایک تاریخ آئی ہے جو معصومین کی تاریخ, اور ایسا ہی ایک مہینہ شوال کا, مگر شوال میں تو پھر بھی یہ کہ چھٹے امام کی شہادت کی دو روایتیں, 15 یا 25, تو پھر بھی 2 دن سب سے زیادہ مل جاتے. ربیع الثانی پورے اسلامی کیلنڈر 12 میں سے واحد مہینہ جس میں بغیر کسی روایت کے اختلاف کے صرف ایک تاریخ, اور وہ تاریخ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ, 10 ربیع الثانی. یہ سال ہمارا درس 12 ربیع الثانی سے شروع ہو، اگر جمعہ جمعہ کا ہوتا تو 10 ربیع الثانی ہوتا، اور 11 امام کی ایک حدیث سنی، اور یہ بہت اہم حدیث اس لیے کہ جس طرح سے 11 امام واحد معصوم ہے کہ جس کی تاریخ ربیع الثانی، ربیع الثانی میں کوئی تاریخ، حتیٰ یہ کہ جو تاریخوں میں اختلاف ہوتا وہ بھی کوئی اختلاف والی بھی تاریخ نہیں، اور 11 امام وہ امام ہے کہ جس نے اپنی امامت اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کی، ماذا اللہ یہ توہین کا جملہ نہ بن، صرف 6 سال کی امامت، یہ سارا انتظام 6 سال میں کوئی اتنے بڑے مسئلے پیش نہیں آتے، خصوصاً اگر 1400 سال پہلے کی زندگی ہے، یہاں زمانہ بہت سست تھا، تو وہ 10ویں امام سب کچھ کر گئے، اپنے 6 سال میں غیبت کی تیاری کرائی، اور اس میں ایک لفظ آ گیا، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ساری حدیثوں میں یہ لفظ صرف ایک دفعہ آیا، لفظ تبلیغ، اور وہ آیا ہے صرف اور صرف 11ویں امام کی حدیث، 11ویں امام سے پہلے 13 معصومین یا 12 معصومین گزر چکے، 10 امام گزر چکے، علم کی اہمیت، عالم کی اہمیت، عالم کی فضیلت، عالم کا رتبہ، ساری حدیث اتنی کہ کافی جب لکھی محمد ابن یعقوب کلینی تو آغاز میں عقل اور علم کی فضیلت سے بھری پڑی ہے، بھرے پڑے ہیں کافی کیا ہوا، بہار الانوار پہلی پوری فضیلت علم اور عقل پر، مگر وہ ساری حدیثیں تنگیاری تھی اس 11ویں امام کی حدیث سے، اس میں کیا ہے عالم کا احترام کرو، عالم کی زیارت ثواب، عالم کے ہاتھ کو بوسہ دینے کا اتنا فضیلت، عالم کے پیچھے نماز پڑھنا اتنا محنت، عالم حکم دے تو یہ سمجھو یہ حکم میں نے دیا، اور ان کا حکم رد کرنے والا میرا حکم رد کرنے والا، مگر یہ ساری حدیثیں بلائی، ان میں کہیں اشارے ہیں وضاحت نہیں کہ تمہارا اور عالم کا رشتہ 24 گھنٹے کا، اس میں یہ اشارے تو ہیں سمجھدار کے، لیکن ویسے کیا عالم کی زیارت ثواب، یعنی جب ہمارے سامنے آ جائے گا ثواب حاصل کر لیں، عالم کو مصافحہ دینا ثواب، جب وقت آئے گا اس سے ملنے جائیں گے ثواب لے لیں، عالم کے پیچھے نماز، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، اس کے اندر کہیں وہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے کا رشتہ، عالم کے پیچھے عالم کا حکم وہ حکم دے گا مان لیں گے، کون عالم ایسا ہے جو 24 گھنٹے کے ہر ہر سیکنڈ ایک حکم دے رہا ہو، مگر اصل جو رشتہ خاص طور پہ یہ رشتہ غیبت میں ضروری ہے، جب تک امام سے صرف عالم سے اگر ذرا کٹ گئے تو ڈائریکٹ امام ہے، غیبت کے اندر اب دیکھیے حدیث آج پہلے منکان من الفقہاء من کان سائلاً لنفس حافظاً لدین مخالفاً لہوا مطیعاً لامر مولا وللعوام ان یقلدوا، پوری احادیث کے ذخیرے میں ایک حدیث میں لفظ تقلید، جو ایسا عالم ہو اس کی تقلید کرو، نقطے کی تکرار ہے مگر اہم تکرار، اور میں نے سوالے سے ایک جملہ کہا تھا اس کو سن لی، تقلید عربی میں کسے کہتے ہیں، ایک تو تقلید ہے فقہی زبان، غیر مجتہد کے لیے مجتہد کے فتوے پر اعتماد کر کے عمل کرو، لیکن لفظ عربی کیا، لفظ عربی کا اس میں معنی کیا، تقلید کی عربی میں معنی ہے وہ پتا یا رسی جو جانور کے گلے میں اس لیے باندھی جاتی تاکہ وہ اپنے مالک سے بھاگنے نہ پائے، اور اسی لفظ تقلید سے ملتا جلتا لفظ اردو میں قلادہ، ہار کو کہتے ہیں جو گلے میں پہنا جاتا، اب قلادہ ذرا اچھا لفظ ہو گیا، لیکن اصلی قلادہ تقلید قلیدو سب کے ایک ہی معنی، جانور کے گلے میں رسی بندھی یہ کون سا رشتہ، جانور کا اپنے آقا کے جس کے ہاتھ میں رسی کیا رشتہ بنے، یہ رشتہ بنے گا ہر وقت ہر سیکنڈ اسی کے ساتھ رہنا پڑے، اور جانور صرف اتنا ادھر ادھر ہو سکتا جتنا رسی والا اجازت ہے، جتنی رسی گھیری چھوڑے گا وہ اتنا جا سکتے، جب رسی کھینچے گا لیکن بارہ اس سے بالکل نہیں کٹ سکتے، عالم کے چہرے کی زیارت اس میں وہ پیغام نہیں ہے جو 11ویں امام کی حدیث میں، عالم سے مصافحہ کرنا ثواب اس میں وہ پیغام نہیں ہے جو لفظ تقلید میں، عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے ابراہیم خلیل خدا کے پیچھے نماز پڑھی، مگر پھر بھی اس میں وہ مفہوم نہیں، اس میں 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ جانا، عالم کا حکم ایسا ہے جیسے میرا حکم، پھر بھی وہ مفہوم نہیں، لفظ تقلید کہہ کے بتا دیا اپنے آپ کو وہ جانور سمجھو، لفظ جانور تو تشویح کے لیے ہے، جانور مت سمجھو، اپنے آپ کو وہ سمجھو کہ جس کے گلے کی رسی عالم کے ہاتھ میں، 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا، اور جیسا میں نے کہا غیبت امام میں جتنا اس مسئلے کی ضرورت اتنی ضرورت پہلے 10 امام کے زمانے میں نہیں، خود امام موجود لیکن اب تو سوائے علماء کے اب کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچا سکے ادھر ادھر بھاگنے. اردو کا محاورہ ہے رسی چوڑا کے بھاگنا, جو آج کل ہم نے کر لیا ایسا نہیں, لیکن پھر وہی نقصان, ہر عالم بھی نہیں چلے, اتنی کڑی شرطیں بتائی لیکن وہ اس وقت میرا موضوع نہیں. تو یہ رشتہ اگر برقرار ہے تو یہ مسئلے پیش نہیں آئے, اور مسائل فقہ در حقیقت, مسائل فقہ در حقیقت کسی چیز کا نام, کہ اگر مسلسل علماء سے رشتہ برقرار ہے تو یہ مسئلے پیش نہیں آئیں گے کہ کوئی صاحب حج میں کسی مسئلے کو سن کے چونک اٹھ, کوئی صاحب نماز سے کسی مسئلے کو سن کے چونک اٹھ, کوئی صاحب گھبرا کے کہیں کہ ہمیں کیا پتا تھا کہ شلوار اور کرتا اور بنیان اور انڈر ویئر سے چار مسئلے واجب ہوتے, مثلا پچھلے ہفتے کی مثال. تو یہ خرابی کے وجہ یہ بھی وہ رسی ہم نے توڑا دی, اور بعض لوگوں نے رسی غلط آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دی, یہ ایک الگ موضوع. آئیے, اگر یہ رشتہ برقرار رہے تو یہ پرابلم پیدا نہیں ہوگی. کون سے پرابلم؟ چلے بات کو آگے بڑھا, مسائل کا بیان. مثلا ایک نقطے کی جانب, اس لیے آپ کی توجہ کو مبذول کرا رہا ہوں, اس میں ہر سال بلتی ہو رہی ہے. پچھلے جمعے کا مسئلہ اسی کو آگے بڑھانا, ہر سال بلتی ہو رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ حج میں نیابت کا مسئلہ. فی الحال میرا عنوان مسائل حج نہیں, لیکن تاریخ حج کی بڑی تیزی سے نکلتی جا رہی, جو کہنا ہے ابھی کہہ دینا. میں اس کا پس منظر بتا چکا ہوں کہ ہر سال 95% لوگوں کی غلطی دیکھی. پھر ایک جملہ دوہرا کے آج کے نئے مسئلے پر آؤں, پچھلے اتوار کا مسئلہ نہیں, جملہ ایک دوہرا دوں کہ اپنے حج میں تو پھر بھی کئی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں, ظاہر مسئلہ ہونے کی بنیاد پر, لیکن آدمی اگر کسی اور کی طرف سے نیابت کر رہا ہو تو وہ غلطیاں بھی معاف نہیں ہوں جو اپنے حج میں معاف ہو جاتی. اپنا حج ایک الگ عبادت, کسی اور کی ذمہ داری لینا ایک الگ عبادت, اور چاہے اب دنیاوی اعتبار سے اس کا خیال نہ رکھا جاتا, پہلے دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا خیال رکھا جاتا, پہلے یعنی زندہ گھرانہ نہیں بلکہ معاشرے کی شرافت کا یہ تقاضا کہ ہم اپنے گھر میں رہتے, وہاں تو ذرا بے احتیاطی کر لیتے, ایک ہفتے کے لیے کسی کے گھر میں رہتے وہاں اپنے گھر سے زیادہ احتیاط کرتے. جیسا کہ میں نے کہا اس کا دین سے تعلق نہیں, بے دین لوگ, لیکن جو ایک معاشرے کی عمومی شرافت, اپنی گاڑی پھر بھی بے احتیاطی سے چلاتے, ادھر ٹکر لگ گئی, ادھر کوئی گڑھا پیدا ہو گیا, چلو اپنی گاڑی, دوسرے کی گاڑی اگر لے کے آئے تو زیادہ احتیاط کرتے, اور ہو سکتا ہے ابھی بھی بات جگہ پہ شریعت کے علاوہ بھی اس بات کا خیال رکھا جائے. اپنا لباس پہن کر جس طرح سے چاہے زندگی گزار, کسی اور سے مانگ کے لائیں تو ذرا احتیاط کی جاتی, اور اپنا زیور پھر بھی ذرا لاپرواہی سے پہن لیتی, کسی سے مانگ کے لائی تو زیادہ خیال رکھا جا رہا. ان گھرانوں میں بھی کہ جہاں دین کی وجہ سے نہیں, ویسے یہ ایک اپنی چیز ہے, یہ مستقلات عقل ہے, جہاں چاہے اسلام آئے کہ نہ عقل کہتی ہے. خیر اب تو وہ ماحول نہیں رہا, لیکن شریعت میں وہی چیز چل رہی, اپنا حج, اپنی نماز, اپنا روزہ, اس میں پھر بھی کچھ کمی بیشی جہالت چل جاتی, یہ جملہ لوگوں کو گناہ کی طرف لے نہ جائے. لیکن مہاراج دوسرے کی تو آپ ذمہ داری لے رہے ہیں, اس میں زیادہ احتیاط کرنا ہوتی. اور یہ اصل میں مسئلہ چلا تھا کہ جو آدمی مکلف ہے اس کی چار شرطوں کے بعد پانچویں شرط, وہ تو اب رہنے دیجیے, خالی اس کو بتانے میں وقت پورا ہو جائے گا, وہ آئندہ آئے گا. اصل مسئلہ کہ یہی چیز حج میں آتی, سنا حج جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم ہر ایک کو نیابت دے دیتے ہیں, یہ بھی غلط, اور بڑی آسانی کے ساتھ ہر آدمی نیابت قبول بھی کر لیتا, وہ بھی غلط. لیکن چونکہ یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے, دیکھیے جو صحیح آدمی ہے ہمارے حساب سے, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے ماحول اسے کوشش کر کے نیابتیں لینا چاہیے, کیونکہ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے لے لی تو غلط کے ہاتھ سے چلی جائیں. اگر یہ شریعت میں آپ پر واجب نہیں, آپ ذمہ دار نہیں, لوگ اس میں بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ جی اگر آپ حج میں نہیں گئے تو لوگوں کی حج غلط ہو جائیں گی. یہ کیا بات, یہ آدم سے لے کے آج تک سب کی حج غلط ہو رہا ہے. لیکن یہ وہ تو ایسی بات کہی ہے کہ جس کو کوئی آدمی بھی قبول نہیں کرے گا, لیکن میں لوگوں کی بات کہہ رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ کل یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب نے اس درس میں یہ اعلان کر دیا, لیکن اس میں اکثر لوگ ایک آخری جملہ کہتے ہیں کہ جی آپ بھی جا رہے ہیں پر ہم بھی نہیں جائیں گے, ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے. یہ کون سی ذمہ داری ہو؟ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہ رہا کسی کی زندگی کو مؤثر کرنے کہ ہر آدمی ہر کام میں کہہ دے کہ آپ ذمہ دار ہیں. پھر وہی بات ہوئی کہ جیسے پہلے, اب یہ مثال دوں کہ نہ دوں, کہاں سی مثال کہاں, خط بھیجا کسی محترمہ کہ تم نے مجھ سے شادی نہیں کی, میں تمہارے گھر کے سامنے خودکشی کر لوں اور میرا خون تمہاری گردن پہ ہو. یا اس کا مطلب یہ کہ وہ شادی کر دے. لیکن بعض لوگ ایسی ہی بات کر کے ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے, وہ تو غلط. لیکن ویسے جو صحیح لوگ, انہیں پتا کہ اگر ہم یہ ذمہ داری نہیں لیں گے تو یہ آدمی جو نیابت دے رہا ہے اپنے والد کی, یہ کسی صحیح کو ڈھونڈے گا نہیں جو مل جا کر دے دے. تو جب تک ممکن ہو واجب فریضہ سمجھ کے نہ صحیح, لیکن فقط اس لیے کہ اس بیچارے کی غلطی نہ ہو اس کی مدد کی جائے جہاں ممکن. جو چیز امکان سے باہر ہے وہاں تو خیر اللہ بھی معاف کر دے گا. اب آئیے اصل مسئلہ, نیابت. نیابت ایک ذمہ داری, جیسے کوئی آدمی اس چیز کو قبول نہیں کرے گا کہ ہم آپ کو 50,000 روپے دے کے فلاں صاحب سے ہم نے قرضہ لیا ان کو پہنچا دیا اور آپ اسے بیچ میں ہضم کر جائیں. ایسا یہ تو میں نے غلط کہا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں کرے گا, تقریباً سب ایسا کریں گے, بلکہ جو پہنچا دے گا لوگ اسے بے وقوف سمجھیں. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی اینک لگا کے بیٹھے اور جو آنکھوں پر آخرت کا چشمہ چڑھا کے بیٹھے, انہیں معلوم ہے کہ کبھی نہیں کریں گے. پیسے میں کتنی ہے کہ امانت پہنچانا, اور حج, حج اتنی ہی بڑی ہے امانت کہ آپ کو ایک حج دیا جا رہا ہے کہ میرے والد کا حج ہے, والد تک پہنچا دیجیے, اور آپ اس حج کو عزم کر دیں. کیسے عزم کر دیں؟ غلط حج کیا. پیسے کی بات تھی تو آپ کی غلطی سمجھ میں آئے گی تو آرام 10 روپے بھی نہیں کھائیں, اور حج کی بات آئی تو 70,000 کا حج عزم کر دیں. بیچارہ اس کا باپ محروم رہا, ذمہ داری ساتھ نہیں بن. لیکن یہ ساری بات تو پچھلے ہفتے ہو چکی تھی مسائل کے حوالے سے, اسے میں کیوں دوہرا رہا ہوں؟ اسے میں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ جو باتیں میں نے پچھلی دفعہ بیان کی اس کے اندر ایک چیز مزید آگے آ رہی, وہ یہ کہ کراچی کے دوسرے جلوس بلکہ تارادل کے بھی سیرت النبی کے ہر سال کے درس میں ایک تقریر میں جملہ آتا کہ جس کو نیابت سے بھیجا جائے اس نے وہ ساری باتیں اپنی جگہ جو میں نے پچھلی دفعہ کہی. ایک خیال اس بات کا بھی رکھنا کہ اجتہاد اور تقلید کے حوالے سے گڑبڑ نہ ہو جائے. لیکن پچھلی دفعہ کی بات میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں. آج تقریر میں 35 منٹ لگتے ہیں, 5 منٹ مسائل کا وقت ویسے ہی کم ہو گیا, لیکن اشارہ جس کو نیابت سے بھیجے اس کی فکر صحیح, جس کو نیابت سے بھیجے وہ حضور اور حسن صحیح کرنا جانتا ہوں. یہ ساری باتیں تھی. اب ایک مسئلہ اس میں اور آ رہا, صحیح غسل کرنے والے کی بھی نیامت غلط ہے, وہ اب سنیے کس طرح. اور پھر یہ مسئلہ آ جائے گا نماز جماعت کا, وہ آئندہ آئے گا, آج نہیں آئے گا لیکن پوری ترتیب میرے ذہن میں. ایک شرط جو میں نے یہاں کبھی نہیں بتائی, شاید باقی دروس میں بتاتا رہتا ہوں, کہ نیابت میں ایک نسخے کا اور خیال کرنا. چلے اتنا تو آپ نے دیکھ لیا فلاں صاحب کہیں کی نماز تو صحیح ہے, اچھے خاصے مسائل جانتے ہیں, وضو غسل بھی صحیح ہے, ان سے تو ہم نے خود سیکھا. لیکن ایک تیسری شرط یہ کہ نیابت والا اگر جا رہا تو اس مسئلے میں 3 آدمی انوالو ہوتے ہیں. جو نیابت سے جا رہا, جس کی طرف سے نیابت کر رہی, جو زیادہ تر مرحوم ہوگا, کبھی کبھی زندہ کی نیابت بھی جائے, اور پھر اگر مرنے والے کی طرف سے جا رہے ہیں تو کون بھیج رہا. زیادہ تر جو نیابت ہوتی ہے اس میں 3 آدمی ہوتے ہیں, جانے والا, بھیجنے والا, جس کی طرف سے نیابت, اور کہیں کہیں صرف 2 ہوتے ہیں, جانے والا اور بھیجنے والا. جہاں پر زندہ اپنی طرف سے بھیج رہا تو وہ ہے اور آپ ہیں, اور کہیں تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مرحوم کے لیے جا رہے ہیں لیکن خود سے جا رہے ہیں, یعنی ہم خود ہی ان کے بیٹے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ 3 کیس. اب اس کے اندر ایک دقیق مسئلہ کیا تھا کہ جب آپ کسی مرنے والے کی طرف سے نیابت کر رہے ہیں اور کوئی آپ کو بھیج رہا, تو کئی جگہوں پر اس میں تکلیف کا مسئلہ اس طرح انوالو ہوتا کہ آپ کو ایسا حج کرنا کہ نہ آپ کے مستحق کے اعتبار سے غلط, نہ مرنے والے کے مستحق کے اعتبار سے غلط, نہ بھیجنے والے کے مستحق کے اعتبار سے غلط. ہم نے ایک حج کیا جو ہمارے مستحق کے حساب سے صحیح, جس نے 70,000 دی اس کے مستحق نے کہا یہ حج صحیح نہیں, یہ غلط ہو. اب ایک آدھ مثال دے رہا ہوں, یہ حج غلط ہونے کی تو نہیں, لیکن یہ اختلاف ہے فتنے کی مثال. مزدلفہ کے میدان سے ان مردوں کو رات کو جانے کی اجازت ہے جو اپنے ساتھ بوڑھے لوگوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. آغائے خوئی کہتے ہیں اجازت نہیں, آغائے خمینی اور روحانی اور سیستانی کہتے ہیں اجازت. جوان مرد مصطلفہ ایک میدان حج میں جہاں صبح سورج نکلنے تک ٹھہرنا واجب, لیکن عورتوں اور بوڑھوں کو وہاں سے راتوں رات جانے کی اجازت. یہ سوال یہ پیدا ہوتا کہ عورتوں کو اس لیے راتوں رات جانے کی اجازت ہے کہ بیچاریاں کمزور صبح تک رہیں گی, سارا مجمع چلے گا وہ پھنس جائیں گی. ہزار قائد ایسی صورت حال ہوگی شاید اس سے بھی زیادہ. یہاں تو تحقیقاتی کمیشن بھی بنا ہوا, تو میں کمیشن کی گنجائش بھی نہیں, اس لیے انتقال کہ ان کو پہلے روانہ کر دوں ابھی مجمع سے پہلے. مگر بات تو وہی ہے نا کہ عورتیں ہیں کمزور, یا اکیلے کیسے جائیں گی, کوئی ان کو لے جانے والا. اب آگے کوئی نے کہا کہ باہر کسی مرد کو اجازت نہیں, اسے اپنا واجب پورا کرنا. آگے روحانی اور خمینی اور سیستانی نے کہا کہ دو چار مرد جو ضروری ہیں وہ ان کے لیے جا سکتے. دیکھو بھائی اب حل غلط ہونے کی بات یہاں نہیں آ رہی ہے, لیکن مسئلہ کہ اگر ہم آگے خمینی کی تقریب میں تھے اس لیے ہم رات کے وقت عورتوں کو لے کے آگے چلے, ہمارے مرضی کے اعتبار سے صحیح ہو. جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ آگے کوئی کی تقریب, اور آگے کوئی کے حساب سے یہ آدمی جو نائب بن کے گیا تھا کسی, اور وہاں اس نے والنٹیئر ایک سروس انجام دی اور مردوں کو عورتوں کو لے کے گیا, آگے کوئی کے حساب سے اس کا حل غلط. اس مسئلے میں تو شاید غلط بھی ہو, مستلفہ کا قیام تو بہت اہم قیام. اب دیکھیے ہم نے بالکل صحیح حد کیا اپنے مرضی کے ساتھ, جس نے پیسے دیے اس کے ساتھ سے غلطی ہوگی. اچھا پیسے دیے تاکہ میرے مرحوم والد کا ہے, تمہارے مستحد کے ساتھ سے مرحوم والد کا ہے, جو تم نے ایسے آدمی کو بھیج دیا کہ جس نے حج اپنے حساب سے صحیح کیا, اگر مسئلہ تو تمہارا. اچھا فرض کیجیے کہ ہم بھی آگاہ خمینی کی تقلید میں ہیں جو حج کر رہے ہیں, پیسے بھیجنے والا بھی آگاہ خمینی کی تقلید, پیسے دینے والا بھی, مرنے والا آگاہ خوئی کی تقلید میں, آگاہ خوئی کے حساب سے یہ حج ہوئی نہیں مرنے والے کے. جب نائب ہو وقت سے پہلے حج چھوڑ کے چلا گیا, مرنے والے کوئی حج نہیں پہنچے. ظاہر حقیقت سے تو آخرت سے پتا چلے گا کہ کون سے مستحق کا فتویٰ صحیح ہے کون سا غلط. تو یہ پھر کیا نیا بس, آپ کو عورتوں کے لیے سروس دینے کی خاطر نہیں بھجوایا گیا تھا, مرحوم والد کو حج مل جائے اس لیے بھجوایا گیا, باقی چیزیں ضمنی. تو آپ وہ چیزیں تو اس میں تو لگ گئے عورتوں کے پیچھے, اور یہ چھوڑ دیا مرحوم جس کے خاطر آئے, اگرچہ آپ کی نیت کہیں ایسی نہیں, لیکن صورتحال یہی بس. آپ کا ایک جاب ہے, آپ کا ایک کام ہے, آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, آپ کو پبلک ڈیلنگ کرنا, آپ چلے گئے کسی اور کام, چاہے اچھا ہو کہ برا, اصل کام تو آپ نے چھوڑ دیا. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو آپریشن تھیئٹر میں ہونا چاہیے, آپ وہاں بنارے قائد میں چلے گئے ان بچیوں کو نکالنے کے لیے تاکہ کچھ بھی نہ جائے مسئلہ بتانے کا. تو خیر اب مسئلہ یہ بنا کہ یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہے کہ تین آدمی اس میں انوالو ہوتے, تینوں کی تقلید ہونی چاہیے, تینوں کی تقلید سے بھی وہ حج صحیح بنے. آسان مسئلہ نہیں, حج اپنے مستحق کے فتووں سے کرے وہ بچانا بعض اوقات مشکل ہو جاتا, اپنا حج اپنے مستحق. اچھا اب اس میں ایک بات کسی نے پوچھ, اور یہ بات وہی پوچھ سکتا ہے جو حج کر کے آئے, جنہوں نے حج نہیں کیا ان کی سمجھ میں مسئلہ آ گیا, جس نے حج کیا اس نے سوال کیا. اور یہ سوال بہت اچھا بھی ہے, اور اس کے حوالے سے مجھے ایسے مسئلے کو بیان کرنے کا موقع ملے گا جو آئندہ اتوار کو آئے گا, مگر بہت اہم مسئلہ. حج کا تو پھر ساری گفتگو ہو رہی ہے فقط اس آدمی کی جو حج کے دوسروں کی طرف سے جا رہا, تو اس مجمع میں دو آدمی ایسے ہوں شاید ایک دن ہو دو. میں نے اس لیے کہا کہ میں تو ہمیشہ ہوتا ہی تھا, اس سال میں بھی نہیں ہوں, پتہ نہیں کوئی اور ہے کہ نہیں, لیکن اسی حج سے پھر نماز جماعت کا مسئلہ نکلے گا. لیکن پہلے سن کسی صاحب نے کہا یہ آپ کی بات صحیح ہوگی, لیکن جو زیادہ تر لوگ جن علماء کی تقریر کرتے آئے ہیں گزشتہ 25-30 سال, آگاہ کوئی آگاہ تو میں نہیں آگاہ کوئی پائے گا نہیں, ان کے فتووں میں کون سا ایسا اختلاف ہے جس سے کسی کا حج غلط ہو رہا ہو؟ یہ بات صحیح, یہ جو باتیں میں نے ابھی بطور مثال دی, اس میں حج غلط نہیں ہوتا, اس میں یا کفارہ آ جاتا یا گناہ ہو جاتا. البتہ مستلفہ والی مثال میں شاید حج غلط ہو جائے شاید, لیکن ویسے بنیادی طور پہ جو آج کے مرحلے ان کے درمیان جو اختلافات ہیں اس کی وجہ غلطیاں ہو جاتی ہیں حج میں, باطل والی غلطی نہیں ہوتی. غلطیوں کی دو قسم ہے نا, ایک غلطی حج کو باطل کرتی ہے, ایسا کوئی اختلاف آج کے مراجے میں بظاہر نظر نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو یہ جو مسئلہ آپ بتا کے اتنا مشکل کرتے, کیا اس کی وجہ سے صحیح نیابت کرنے والوں کی بھی حوصلہ شکنی نہیں ہوتی؟ میں نے کہا نہیں, اس کی بھی مثال ہے, حج میں نہیں ہے, ان چیزوں میں ہے کہ جن پہ لوگ کبھی توجہ ہی ملے. پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ حج کی نیابت نماز صحیح ہونا لوگ توجہ نہیں دیتے. آئیے میں اس کی مثال دوں, حج میں کام آنے والی حج باطل ہو رہا, مگر ایسا کہ شاید ہی کسی کا ذہن وہاں جائے. ہم اگر کوئی بھی تکلیف میں اور ہم حج کر رہے ہیں کسی کی طرف, وہ ہے اگر خمینی کی تکلیف. اب ایک انسان جوان ہونے کے واسطے کئی مرتبہ غسل جنابت کر چکا, اگر ہم اگر کوئی کے فتوے سے غسل جنابت کرتے ہیں تو اگر خمینی والے کی طرف سے جو حج ہم کریں گے غلط ہو. دیکھیے بات حج کی ہے لیکن حج غلط ہو رہا غسل جنابت کے مسئلے. آغائے خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ غسل جنابت سر و گردن دھونے کے بعد پورا جسم ایک ساتھ دھونا جائز, اس میں بھی دائیں بائیں کر کے دھونے تو ثواب دیا تھا. اور آغائے خمینی کے یہاں اور آغائے گلپائیگانی کے یہاں اور احتیاط واجب سے تو آغائے روحانی کے یہاں نچلا جسم بھی دائیں اور بائیں کر کے دھونا. چنانچہ آغائے خمینی کے حساب سے اگر کسی نے پورا نچلا جسم ایک ساتھ دھونے وہ غسل جنابت نہیں ہو. لیکن فرماتے ہیں کہ وہ جس کی تکلیف میں اس کے اعتبار سے وہ پاس مانا جائے گا, یعنی میرے مقلد کے لیے ایسے آدمی کو مسجد سے روکنا واجب نہیں جو کہ وہ اپنے مجتہد کے حساب سے. لیکن اگر وہ آگے کوئی والا حج کرے امام خمینی والے کی طرف سے, یہ غلط, کیونکہ امام خمینی والے کے نزدیک تمہارا وضو غسل غلط. پچھلی دفعہ میں نے کہا وضو غلط ہو تو ثواب باطل ہے, تو غسل اس سے بھی بڑی چیز. کیا یہ ٹیکنیکل مسئلہ نہیں کہ کتنے ہی لوگ آگے کوئی کی تکلیف میں ہو نیابت دیتے ہیں آگے محسن الحکیم اور آگے خمینی اور آگے گل پائیگانی کی تکلیف والوں, چاہے مسائل حج میں غلطی نہ ہو غسل میں غلطی ہوتی. اسی لیے سیف سائڈ یہی ہے کہ جو آدمی کسی کی نیابت کرے, اب میں ایک جنرل مسئلہ بتا رہا ہوں لیکن یہ کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا, جو کسی کی نیابت کرے وہ آگے کوئی کی تکلیف میں کرتی نیابت سے پہلے حج پر جانے سے پہلے جو غسل کر کے جائے وہ 30 رشتوں والا کر کے جائے, 40 دن اس طرح سے رہے. 40 دن بھی زیادہ کہہ دیا, اگر کوئی بہت ہی باریک بین یہاں موجود ہے محفل کو فلسفی عمرہ تمتعوں سے پہلے 3 حصوں والا غسل کر لے اور عرفات جانے سے پہلے کم از کم یہ 2 غسل 3 حصوں والے کر, تب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. بھائی اکثر تو ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ مرنے والا کس کی تکلیف ہے. یہ تو ابھی میں نے ایک مثال دی کہ ہمیں پتا ہے وہ آگے خمینی کی تکلیف, اگر پتا بھی نہ ہو پھر کیا کریں, 3 حصوں والا غسل سب میں چل جائے گا. یہ کیسے پتا چلے, اکثر تو معلوم ہی نہیں ہوتا. اور جہاں پوچھ بھی لیتے ہیں تو بیٹا بھی کہتا ہمیں پتا نہیں باپ کس کی تکلیف ہے, یا کہہ دیتا وہ تکلیف کو مانتے ہی نہیں. اب جو تکلیف کو نہیں مانتا اس کے لیے بھی 3 والا غسل چاہیے ہو. مکے میں خیال کراچی کی طرف سے ایک سہولت بھی نہیں, کراچی میں تو یہ ہے کہ اگر ہمیں مرنے والے کے بارے میں نہیں پتا تو صدر سے لائٹ ہاؤس سے وہ روحوں کو بلانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ کو بلوا کے شاید بتا دیں کہ مکے میں ادھر ان کو بول نہیں سکتے, نہ کوئی پروفیسر صاحب نظر آئے, نہ کوئی 40 سال کے 80 سال کا تجربہ رکھنے والے بابا نظر آ. تو آپ وہاں کا مسئلہ یہ کہ تقریر اگر آپ کو پتا نہ ہو غسل کہاں کی بات کہاں جا رہی ہے, لیکن یہ زیادہ اہم مسئلہ. اور اسی طرح الٹا مسئلہ نیابت والا امام خمینی کا مقلد, آپ نے کہا پھر تو سیف سائڈ ہو گئے, اس کا تو غسل صحیح, کیونکہ آگاہ کوئی کہتے ہیں جو حصوں میں کرو چاہے تین میں کرو یا وضو میں غلطی ہو, وضو میں غلطی ہو سکتی وہ کیا, امام خمینی کی نگاہ وضو کے دوران جو پانی استعمال ہو رہا وہ پانی نیا پانی نہیں کہلاتا. چنانچہ اگر کسی نے وضو میں چہرہ دھویا سیدھا ہاتھ الٹا, پرانے مسئلے لیکن حج سے مل رہا ہے, الٹا ہاتھ دھویا, الٹا ہاتھ دھونے کے بعد اگر اس نے سیدھے ہاتھ سے ہاتھ پھیر دیا یا ایک مرتبہ داڑھی اور چہرے پہ ہاتھ پھیر دیا, اب مسا تو انہیں ہاتھوں سے کرے, اس میں تو یہ پانی لگ گیا پہلے والا پانی, امام خمینی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, یہ ہے تو وضو میں استعمال شدہ پانی نا, ٹھیک ہے چہرہ پہلے دھلا تھا الٹا ہاتھ تیسرے نمبر پہ دھلا, پھر بھی وہ بھی وضو کا پانی یہ بھی یہ مکس ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اتنا کہ امام خمینی کے مقلد عادت بھی دیکھی گئی, چاہے ان کو یہ مسئلہ پتا بھی نہ ہو لیکن ان کا وضو ہے. لیکن اگر وہ حج کر رہے آغائے خوئی کی طرف کے مقلد کی طرف آغائے خوئی کے اعتبار سے جب الٹا ہاتھ آپ نے دھو لیا تو اس سے پہلے والا جتنا بھی وضو کا پانی ہے سب مائل جدید بن گیا, اب چہرے پہ بھی ہاتھ نہیں جا سکتا سیدھے پہ بھی ہاتھ نہیں جا سکتا. امام خمینی کا مقلد بالکل صحیح وضو کر کے حج کر رہا لیکن صحیح امام خمینی کے فتوے سے کہ الٹا ہاتھ دھو کر سر کے مسا سے پہلے ایک مرتبہ چہرے پہ ہاتھ دے رہا, چہرے کا پانی ہاتھ پہ آ گیا اس سے مسا کیا, بالکل صحیح اپنا وضو حج کرتا کوئی عرض نہیں. لیکن اگر یہ آگے کوئی کے مقلد سے حج کر رہا اور اس وضو سے اس نے کوئی ایک ثواب کیا, عمرہ تمتع کا کہ حج تمتع کا, وضو باطل وضو باطل ہے تو طواف باطل، طواف باطل تو نہیں آبد باطل. اگر میں حج غلط ہونے کی مثالیں مصطلفہ اور طواف قدوم اور طواف ودا کی دے رہا تو کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن مثالیں میں وہ دے رہا ہوں جو ہر آدمی سمجھ رہا ہے. اور کتنے ٹیکنیکل مثال آوائے کوئی کے کتنے ہی مقلد ایسے. یہ تو میں نے بیلنس کرنے کے لیے مثال دی کہ دونوں طرف اگر اصول میں امام خمینی کا مسئلہ کسی کو سخت لگ تو اردو میں آوائے کوئی کا یہ مسئلہ سخت، لیکن ان جنرل آوائے کوئی کے مقلد یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسئلے نسبت آتا. چنانچہ جب بیچ میں آوائے روحانی کی وجہ سے تین حصوں میں غسل تھا تو کچھ لوگ چونک گئے تھے، گھبرا گئے. لیکن یہ آسان مسئلے آپ کے اپنے حج میں چلے مرحوم کے حج میں نہیں چلے. اور وہ جملہ میں کہہ دوں جس کے بعد یہ مسئلہ حج کا رہے بھی نہیں، یہ مسئلہ مرحوم کی نمازوں کا بھی، اس میں بھی سیم مسئلہ کہ اگر آپ آوائے کوئی کے طریقے سے غسل کر کے مرحوم کی نمازیں پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں نہیں ہوئی. پیسے لے کے آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ اجرت آپ کی حرام ہو، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں بغیر پیسے لیے. اکثر جگہوں پہ ایسا ہو جاتا ہے مثلا بیوی ہے شوہر کی نماز پڑھ لی تو جتنی نمازیں بیوی نے پڑھ لی بڑے بیٹے پر وہ نمازیں معاف نہیں ہوں، بڑے بیٹے پر باپ کی وہ نمازیں معاف ہیں جو صحیح طریقے سے کوئی اور پڑھ لے. اور اگر کوئی اور غلط طریقے سے پڑھے تو غلط نے والے نے پیسے لے کے پڑھی تو وہ گناہ گار، بغیر پیسے کے پڑھی وہ گناہ گار نہیں. ہم پر واجب نہیں تھا ہم نے ایسے پڑھ لیجیے، غلط ہو گئی تو غلط، لیکن بڑے بیٹے پہ ذمہ داری واقعی بات ہے. تو مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، ایک دوسرے سے مسئلے نکل رہے ہیں. فی الحال آج کی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ اشارہ کر دوں، ایک اشارے کا مطلب ہے اپنے آئندہ کا پیر کو تباہ کر دیا. تو یہاں